وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وکیل نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا ہے کہ سنگین غداری کیس میں پیر کو جنرل پرویز مشرف عدالت حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ اس پیش رفت پر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق، جو اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم محمد اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام۔
بتائیے کچھ ہمارے سننے والوں کو، کیا اپڈیٹس ہیں اس؟ جی جی،
پرویز مشرف کے وکیل مرانا اجاز نے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے موکل پیر کو ہونے والی سماعت میں پیش نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے اپنے موکل کی اسپتال میں اچانک طبیعت کی ناسازی بتائی ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ عدالت جو تین رکنی خصوصی عدالت ہے، انہوں نے پرویز مشرف کو 31 مارچ کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونے کو کہہ رکھا ہے، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی اس سلسلے میں جاری کیے جا چکے ہیں۔ پرویز مشرف کی اس حاضری کے موقع پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان پر جرم بھی عائد کی جائے گی، لیکن اب کیونکہ ان کے وکیل نے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن اب سے کچھ گھنٹوں میں عدالت کی دوبارہ سماعت شروع ہونی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر عدالت کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا کہ پرویز مشرف کس وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد ہی پھر عدالت کے کسی حکم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پرویز مشرف 2 جنوری سے جوڑواں شہر راولپنڈی میں عسکری امراض قلب کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور وہ عدالت میں پیشی کے لیے جاتے ہوئے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، جس کے بعد سے وہ وہاں پیش ہیں، اور آج 3 رکنی خصوصی عدالت میں کی جو سماعت ہے اس کے بارے میں پرویز مشرف کے وکلا اگر کی عدالت اور عدالت منان کا اظہار کرتے رہے ہیں، ان کی کئی درخواستیں بھی اس سلسلے میں زیر التوا ہے اعلی عدلیہ میں، لیکن اس کے باوجود عدالت کی سماعت جاری ہے، اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر فرد جرم عائد کی جائے اور اس مقدمے کو آگے بڑھایا جائے۔
بے حد شکریہ محمد اشتیاق۔ ہم اپنے سامعین کو آپ کی مزید رپورٹیں اور مزید جو اپڈیٹس ہیں آپ دیتے رہیں گے، وہ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت میں الیکشن کمیشن نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ انتخابی جائزوں کی نشر و اشاعت پر پابندی کے لیے قانون بنائے۔ یہ بات الیکشن کمیشن نے حکومت کے نام ایک خط میں کہی ہے، جبکہ اس سے پہلے اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن کی اس تجویز کی حمایت کر چکے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر حکومت سے کہا ہے کہ وہ انتخابی جائزوں کی نشر و اشاعت پر پابندی لگانے کے لیے قانون وضع کرے۔ جس طرح اس نے انتخابی رائے شماری پر پابندی لگائی ہے، اسی طرح اس بارے میں بھی قدم اٹھائے۔ کمیشن نے وزارت قانون سے کہا کہ وہ آئین کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کر کے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے خیال میں آئین کی دفعہ 324 کے تحت اگر وہ ایسی کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ قانونی طور پر پائیدار نہیں ہوگی۔ وزارت قانون نے چند روز قبل الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ وہ مذکورہ دفعہ میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انتخابی جائزوں کی اخباروں میں اشاعت اور ٹیلی ویژن چینلوں سے انہیں نشر کیے جانے پر پابندی لگا سکتا ہے۔ کمیشن نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت اس بارے میں قانون بناتی ہے تو وہ زیادہ بہتر راستہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے لے کر آخری مرحلے میں ووٹنگ مکمل ہونے تک انتخابی جائزوں کی نشر و اشاعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ موجودہ قانون کے تحت کمیشن کو ووٹنگ سے 48 گھنٹے قبل انتخابی جائزوں پر پابندی لگانے کی اجازت ہے۔ اس سال کے شروع میں اٹارنی جنرل نے انتخابی پروگراموں کے اعلان سے لے کر آخری مرحلے کی ووٹنگ کے درمیان انتخابی جائزوں کی نشر و اشاعت پر پابندی لگانے کی کمیشن کی سفارش کی حمایت کی تھی۔ تاہم ایسا نہیں لگتا کہ حکومت اس بارے میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے یہ معاملہ قانون کمیشن کے حوالے کر دیا ہے، جو انتخابی اصلاحات کے وسیع تر معاملے کا جائزہ لے رہا ہے۔ وزارت قانون کا کہنا ہے کہ چونکہ سر دست قانون سازی ممکن نہیں ہے، لہذا الیکشن کمیشن کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انتخابی جائزوں پر پابندی لگانی چاہیے۔ انتخابی تاریخوں کے اعلان کے بعد میڈیا کی جانب سے انتخابی جائزوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو انتخابی مہم کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا جاتا ہے۔ بہت سے حلقوں سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اخبارات اور نیوز چینل سیاسی پارٹیوں سے پیسے لے کر ان کے حق میں انتخابی جائزے شائع اور نشر کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میڈیا کا ایک بڑا طبقہ نریندر مودی کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، جو پیسے لے کر ان کی شبیہ بہتر کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کی حکومت قائم ہوئی تو ایسے صحافیوں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس بیان پر زبردست تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اگرچہ افغانستان میں عسکریت پسندوں کی کاروائیاں انتخابی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوششیں ہیں، مگر یہ انتخابات نہ صرف کابل کے استحکام کے لیے ضروری ہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان اور خطے کے لیے بھی اہم ہیں۔ ان خیالات کا اظہار دفاعی امور کے ماہرین ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ اور بریگیڈیئر نذیر نے وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کے دوران کیا۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔
جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جہاں سے ٹرانزیشن ہو رہا ہے، اسپیشلی ناٹو اور احساس فورسز کے، تو اس میں جو بھی صدر بنے گا وہ شاید پہلے مرحلے میں تو نہ بن سکے، لیکن دوسرے مرحلے میں شاید کوئی بن جائے۔ وہ جو بھی ہوگا وہ ان سب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو بی ایس اے ہے، بایولیٹرک سیکیورٹی، وہ جو ارے ایشو ہے، اس پر دستخط کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ وارنگ فکشن ہے طالبان، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان کے انتخابات پاکستان پر اثر انداز ضرور ہوں گے، اس کے اثرات، اور وہ اس طریقے جو میں نے بتایا کہ ایک تو سیکیورٹی فورسز کا رہنا، دوسرا پاکستان کے ساتھ جو عدم اعتماد کا جو فضا ہے اس کو اعتماد میں لانے کے لیے وہ کتنا ایفرٹ کرتے ہیں، کس قسم کی پرسنالٹی، اور پھر ان کو کن قوتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، وہ کس کے ووٹ سے آتا ہے۔
ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب، افغانستان کے انتخابات اسلام آباد کے لیے اس کی امپورٹنس؟
جی، اسلام آباد کے لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے یہ حق میں ہے کہ افغانستان میں پرامن انتخابات ہوں اور اپنے آخری نتائج تک پہنچے، الٹیمیٹلی افغانستان کو اس پر منتخب ہو جائے، لیکن یہ بات کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ چونکہ پشتون افغانستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، ساؤتھ اور ایسٹ میں ان کی بہت زیادہ تعداد بھی ہے، ان کی موجودگی بھی ہے، وہ ڈومیننٹ بھی وہاں پہ بھی ہیں، اور کسی حد تک جو پشتون ہیں ان کو ان کی حمایت بھی حاصل ہے افغان طالبان کو، تو افغان طالبان کا ان الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہونا تھرو نیگوسیشن، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ان الیکشن میں شامل ہونے کے لیے راضی کرنا، میرا خیال ہے کارزائی گورنمنٹ کے لیے انتہائی ضروری تھا، لیکن بات چیت کوئی خاص طور پر نتیجہ ثابت نہیں اس کا ہو سکی۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر دو دن قابل میں پہلے دو دن میں دو بڑے حملے ہو جاتے ہیں، اور جس میں ایک حملہ افغانستان الیکشن کمیشن پہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر آنے والے انتخابات کے بارے میں شکوک و شکوات بڑھ جاتے ہیں کہ کیا پہلے نمبر طور پر وہ پرامن انتخابات ہو پائیں گے، افغان حکومت کا اپنی نیشنل فورسز کے ذریعے اس پہ کنٹرول ہوگا کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکیں، یا وہ فیئر فری الیکشن نہیں ہوں گے، انفیئر الیکشن ہوں گے، تو کیا آنے والے افغان عوام کے وہ الیکشن قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کیا پھر افغانستان میں پائیدار امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ تو افغانستان میں امن چاہتے ہیں، سکول چاہتے ہیں، ہاسپٹل چاہتے ہیں، امپلائمنٹ چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، جنگ سے وہ تنگ آ چکے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔
پاکستان کی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت جماعت اسلامی نے سراج الحق کو اپنا نیا امیر منتخب کیا ہے۔ سراج الحق شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت میں سینئر وزیر بھی ہیں۔ اتوار کو جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر منصورہ میں نئے امیر کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے جماعت کے ناظم میں انتخابات عبدالحفیظ نے کہا کہ خفیہ رائے شماری میں اکثریت نے سراج الحق کو ووٹ دیا۔ موجودہ امیر سید منور حسن کی مدت امارت 2014 میں ختم ہو رہی ہے۔ مجلس شورا نے اہم ارکان کی رہنمائی کے لیے جماعت کے ارکان میں سے تین نام سراج الحق، لیاقت بلوچ اور منور حسن بذریعہ خفیہ رائے دہی سے منتخب کیے۔ واپس موصول شدہ ووٹوں میں سے کثرت رائے سے 2014 سے 2019 کی مدت کے لیے سراج الحق کو امیر جماعت اسلامی منتخب کیا گیا ہے۔ اس خفیہ رائے شماری میں جماعت اسلامی کے 25,533 ارکان نے حصہ لیا۔ سید منور حسن 2009 میں قاضی حسین احمد کے بعد جماعت کے امیر منتخب ہوئے تھے۔ نئے منتخب ہونے والے امیر جماعت اسلامی سراج الحق جمعیت طلبہ اسلام سے وابستہ رہے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست میں داخل ہوئے۔ وہ 2002 کے انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں بننے والی حکومت میں بھی سینئر وزیر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ وہ جماعت